السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ. پاکستان میں کرونا وائرس کے مزید 148 مریض دم توڑ گئے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 3,903 مریض موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. پاکستان میں کرونا کیسز میں مسلسل 5 دن کمی کے بعد پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان نے بھارتی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے واہگہ بارڈر 3 دن کے لیے کھول دیا ہے. ایمیریٹس ایئر لائنز نے پاکستان کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں. بھارت میں 16,922 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. ایک روز کے دوران متاثرہ مریضوں کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے. آسٹریلیا میں 33 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو گزشتہ 2 ماہ کے دوران یومیہ کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے. امریکہ کے 3 ریاستوں کے گورنروں نے دیگر 8 ریاستوں سے آنے والوں کو قرنطینہ میں رکھنے کا حکم دیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق حکومت کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. ہم مکمل لاک ڈاؤن کرتے تو بہت نقصان ہوتا، اس لیے کرونا سے متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کرونا وائرس سے متعلق میرے کسی بیان میں تضاد نہیں ہے، کوئی ایسا بیان دکھا دیں جس میں تضاد ہو. ان کا کہنا تھا کہ میرے بیانات میں مستقل مزاجی رہی ہے. عمران خان نے مزید کہا کہ ہمارے اور نیوزی لینڈ کے حالات مختلف ہیں. ترقی یافتہ ممالک بھی لاک ڈاؤن کے نقصانات برداشت نہیں کر سکتے. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ میں بھی لاک ڈاؤن کی پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے ملک میں شرع سود مزید 100 بیسس پوائنٹ کم کر دی ہے. 1% کمی کے بعد ملک میں سود کی شرح 7% پر آ گئی ہے. کرونا وائرس کے باعث گزشتہ 4 ماہ کے دوران اسٹیٹ بینک نے 5ویں مرتبہ شرع سود میں کمی کی ہے. مارچ کے وسط میں پاکستان میں شرع سود 13.25% تھی، جو اب کم ہو کر 7% پر آ گئی ہے. عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے اور آئندہ ہفتے دنیا بھر میں کیسز کی تعداد 93 لاکھ سے بڑھ کر 1 کروڑ تک پہنچ جائے گی. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھینم نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ لاطینی امریکہ کے ملک وائرس کا نیا مرکز بن چکے ہیں، جہاں اب تک 1 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں. ان میں سے 54,000 سے زائد اموات خطے کے صرف ایک ملک برازیل میں ہوئی ہیں. ڈبلیو ایچ او کے ہنگامی حالات سے متعلق شعبے کے سربراہ ڈاکٹر مائک ریان کا کہنا تھا کہ براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ میں وبا تاحال اپنے عروج پر نہیں پہنچی ہے، اور خاص طور پر وسطی اور جنوبی امریکہ کے ملکوں میں وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے. انہوں نے کہا کہ لاطینی امریکہ کے کئی ملکوں میں گزشتہ ہفتے وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی شرح میں 25 سے 50% تک اضافہ دیکھا گیا. دہشت گردی سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال دہشت گردوں کے خلاف کچھ کارروائیاں کیں، لیکن افغانستان اور بھارت کو نشانہ بنانے والے شدت پسند گروپوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا رہا. پاکستان کے دفتر خارجہ کا امریکہ کی محکمہ خارجہ کی رپورٹ پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن پاکستانی حکام کا موقف رہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی اور شدت پسندی کی روک تھام کے لیے وضع کیے گئے نیشنل ایکشن پلان کے تحت تمام شدت پسند تنظیموں اور افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی ہے، اور پاکستان میں شدت پسندوں کی پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں جو کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ ہوں. افغانستان کی اعلی کونسل برائے قومی مفاہمت کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات شروع ہونے پر وہ طالبان کے ساتھ عبوری حکومت کے قیام سے متعلق بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں. عبداللہ عبداللہ بدھ کو تنازعات کے حل اور ان کی روک تھام کے لیے قائم امریکی ادارے برائے امن میں ایک مباحثے کے دوران آن لائن گفتگو کر رہے تھے. مباحثے کے دوران ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ افغان حکومت اور طالبان کی مشترکہ عبوری حکومت کے قیام کی طالبان کی تجویز تسلیم کرتے ہیں. اس کے جواب میں عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ وہ اس پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. فریقین کو کئی دہائیوں سے جاری دشمنی ختم کرنے کے لیے سمجھوتا کرنے پر تیار رہنا چاہیے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. تو آئیے پروگرام کی پہلی رپورٹ سے آغاز کرتے ہیں. دہشت گردی سے متعلق امریکہ کی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال دہشت گردوں کے خلاف کچھ کارروائیاں کی لیکن افغانستان اور بھارت کو نشانہ بنانے والے شدت پسند گروپوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا رہا. پاکستان کا دفتر خارجہ کا امریکہ کے محکمہ خارجہ کی رپورٹ پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا لیکن پاکستانی حکام کا موقف رہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی اور شدت پسندی کی روک تھام کے لیے وضع کیے گئے نیشنل ایکشن پلان کے تحت تمام شدت پسند تنظیموں اور افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی ہے اور پاکستان میں شدت پسندوں کے لیے پناہ گاہیں موجود نہیں جو کسی بھی دوسرے ملک کے لیے خطرہ ہوں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے گزشتہ سال کے بارے میں دہشت گردی سے متعلق جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں ایک مثبت کردار ادا کیا ہے. لیکن رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے ابھی تک بھارت اور افغانستان کے خلاف کاروائیاں کرنے والے شدت پسند گروپوں کے خلاف کوئی ایسی فیصلہ کن کاروائی نہیں کی جن سے ان گروپوں کی کاروائیاں کرنے کی صلاحیت کمزور ہو سکے. لیکن رپورٹ میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان نے فروری 2019 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر ہونے والے حملے کے بعد شدت پسندوں کی مالی اعانت اور دہشت گردی کے واقعات روکنے کے حوالے سے چند اقدامات کیے. رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پاکستانی حکام نے دسمبر میں لشکر طیبہ کے بانی اور ان کے 12 ساتھیوں پر فرد جرم عائد کی لیکن رپورٹ کے مطابق ابھی تک اسلام آباد ممبئی حملوں کے مرکزی کرداروں کے خلاف کوئی عدالتی کاروائی نہیں کی. دہشت گردی سے متعلق امریکہ کے محکمہ خارجہ کی رپورٹ پر وائس آف امریکہ کی درخواست کے باوجود ابھی تک پاکستان کے دفتر خارجہ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا لیکن پاکستانی حکام کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی اور شدت پسندی کی روک تھام کے لیے وضع کیے گئے قومی لائحہ عمل کے تحت تمام شدت پسند تنظیموں اور افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرتا چلا آ رہا ہے اور پاکستانی عہدیداروں کے مطابق پاکستان میں شدت پسندوں کی ایسی پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں جو کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ ہوں. دوسری طرف بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ امریکہ کی دہشت گردی سے متعلق رپورٹ کا تعلق ان کے بقول افغانستان سے زیادہ کشمیر کے معاملے سے ہے.
افغانستان پہ گو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد کی ہے لیکن ہندوستان کے حوالے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ کشمیر پہ کسی طرح پاکستان جو ہے وہ جو اپنے جو بھی اثاثے ہیں ان کو کنٹرول کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ ابھی دوبارہ سے آئی ہے یہ افغانستان سے کم اور کشمیر سے زیادہ تعلق رکھتی.
دوسری طرف امریکہ کی محکمہ خارجہ کی دہشت گردی سے متعلق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال پاکستان کو دہشت گردی کے خطرات کا بھی سامنا رہا. رپورٹ کے مطابق تحریک طالبان پاکستان اور شدت پسند گروپ داعش پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں میں ملوث رہے. دہشت گردی کی مالی اعانت کی روک تھام کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اکتوبر 2019 میں اس تنظیم نے اس معاملے پر پاکستان کی خامیوں پر تشویش کا اظہار کیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اس سلسلے میں کچھ اقدامات کیے ہیں. یاد رہے کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں آتے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان کی حکومت نے دہشت گردی سے متعلق 2019 کی امریکی رپورٹ کے اجرا کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ رپورٹ میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ افغان سیکیورٹی فوجوں نے داعش کو شکست دے دی ہے. افغان حکومت کے ترجمان صدیقی نے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ افغانستان کی حکومت دہشت گردی کے بارے میں 2019 کی کنٹری رپورٹ کا بھرپور خیر مقدم کرتی ہے جس میں اعتراف کیا گیا ہے کہ افغانستان عالمی کوالیشن میں شامل واحد رکن ملک ہے جس نے جنوبی اور وسطی ایشیا میں داعش کو شکست دی. ہم افغان وزارت خارجہ نے رپورٹ کے اس حصے کے بارے میں محتاط بیان دیا جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان افغان دہشت گرد گروپوں کو پناہ دیتا ہے. افغان وزارت خارجہ کی ترجمان گرین ہیوارڈ نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے حالیہ دورہ کابل کے دوران افغان لیڈروں کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن عمل اور جمہوریت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جناب باجوہ کے دورے کے دوران امریکی رپورٹ میں شامل مذکورہ حصے کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا اور پاکستان نے افغان امن عمل کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ ترجمان کے مطابق جناب باجوہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اب کسی ایک مخصوص فریق کی حمایت کی پالیسی پر عمل پیرا نہیں رہا۔ انسداد دہشت گردی سے متعلق امریکہ کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بدستور علاقائی دہشت گرد گروپوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتا رہا ہے، جس میں طالبان، حقانی نیٹ ورک، لشکر طیبہ اور جیش محمد شامل ہیں۔ ادھر افغانستان کی اعلیٰ کونسل برائے قومی مفاہمت کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات شروع ہونے پر وہ طالبان کے ساتھ عبوری حکومت کے قیام سے متعلق بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں۔ بدھ کے روز امریکہ کے انسٹیٹیوٹ آف پیس کے زیر اہتمام آن لائن گفتگو کرتے ہوئے عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ مجوزہ بات چیت نے دونوں فریقوں کے لیے ایک نادر موقع فراہم کیا ہے اور ان کے بقول دونوں فریق اپنے اپنے موقف میں لچک کا مظاہرہ کر کے پائیدار امن کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد دلیل کی رپورٹ پیش کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں۔ بھارت اور چین کے درمیان ایک طرف تو سرحدی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری طرف سرحد پر کشیدگی بھی برقرار ہے۔ دونوں ملکوں میں بدھ کے روز سفارتی سطح پر مذاکرات ہوئے اور متنازع علاقوں سے فوجوں کی واپسی اور کشیدگی کو کم کرنے کے سلسلے میں سینئر فوجی کمانڈروں کے درمیان 6 اور 22 جون کو ہونے والے سمجھوتے کو ایمانداری سے نافذ کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا گیا، لیکن اسی روز چین کی طرف سے گلوان وادی میں ہونے والی پرتشدد جھڑپ کے لیے بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہے۔
بھارت اور چین کے درمیان ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہونے والے مذاکرات میں سرحد کی صورتحال پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ 4 گھنٹے کی بات چیت کے بعد بھارت کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ بھارت نے 15 جون کو گلوان وادی میں ہونے والی پرتشدد جھڑپ پر، جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے، اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ بیان کے مطابق اس بات پر زور دیا گیا کہ فریقین کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کا پوری طرح احترام کرنا چاہیے۔ دونوں اس بات پر راضی ہوئے کہ جو سمجھوتا ہوا ہے اس کو باہمی معاہدوں اور پروٹوکول کے مطابق تیزی سے نافذ کیے جانے سے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام اور دونوں ملکوں میں وسیع تر تعلقات کے قیام میں مدد ملے گی۔ لیکن تقریباً اسی وقت چین کی وزارت خارجہ و وزارت دفاع کی جانب سے گلوان وادی میں ہونے والی جھڑپ کے لیے بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا گیا اور کہا گیا کہ بھارت کی وزارت خارجہ اور بھارتی میڈیا کی جانب سے مذکورہ واقعہ کے سلسلے میں جھوٹی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بھارت پر باہمی سمجھوتوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور جھڑپ کے لیے اشتعال دلانے کا الزام عائد کیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ جھڑپ کے لیے چین پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، بھارتی فوجیوں نے پہلے LAC عبور کی۔ انہوں نے بھارت پر سرحد کو ایک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ گلوان وادی LAC پر چین کی طرف پڑتی ہے۔ انہوں نے بھارت سے کہا کہ وہ گلوان وادی سے نکل جائے۔ بھارت سرحد کو ایک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کا الزام چین پر عائد کرتا ہے اور گلوان پر اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ چین کے الزامات کے سلسلے میں بھارت کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار قربان علی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین موجودہ عالمی حالات کے پیش نظر بھارت پر دباؤ بنانا چاہتا ہے۔
چین آپ جانتے ہیں کہ لگاتار اس کی کوشش رہتی ہے اور وہ ایک بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے، تو وہ ہندوستان کے اس بارڈر میں جو شمالی بارڈر ہے لداخ سے لے کر کے اروناچل پردیش تک، یہاں ہر جگہ یہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکرمش کرتا رہتا ہے اور اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ایک طرح کے دباؤ میں رکھا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان یہ ہے کہ وہ نیپال کو اس نے اپنے گرفت میں لے لیا ہے، بنگلہ دیش میں وہ بیٹھا ہوا ہے، سری لنکا میں ہمبن ٹوٹا خرید لیا اور اس کے بعد مالدیپ تک۔
حزب اختلاف کی جانب سے حکومت پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ اس صورتحال سے نمٹنے میں پوری طرح ناکام ہے اور اس نے بھارتی علاقے کو چین کے حوالے کر دیا ہے۔ قربان علی کے خیال میں بھارت کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام ہے اور حکومت حزب اختلاف کو اعتماد میں نہیں لے رہی ہے،
جبکہ یہ جے شنکر صاحب تو چائنا میں بھی رہ چکے ہیں ڈپلومیٹ، ان سے امید تھی کہ فورن منسٹر بننے کے بعد میں دونوں ملکوں کے تعلقات زیادہ سازگار ہوں گے, لیکن ویسا ہو نہیں رہا. تو اور ملک کو بتایا نہیں جا رہا, ملک کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, پارلیمنٹ کے سامنے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, میڈیا میں آ کر کے کوئی بات وزیر اعظم کرتے نہیں ہے.
دریا سنا, آرمی چیف جنرل منوج مکند نرونے لداخ کا دو روزہ دورہ مکمل کر کے نئی دہلی لوٹ آئے ہیں, وہ سیاسی قیادت کو سرحد کی صورتحال سے واقف کرا رہے ہیں. ادھر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ مشرقی لداخ میں کشیدگی کی صورتحال بہت سنگین اور پریشان کن ہے. انہوں نے بھارت اور چین سے اپیل کی کہ وہ بات چیت کی مدد سے سرحدی تنازع کو حل کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ صورتحال پر باریکی سے نظر رکھے ہوئے ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پاکستان کے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری طویل عرصے کے بعد ملکی سیاست اور جماعتی امور میں متحرک دکھائی دے رہے ہیں. حال ہی میں انہوں نے حکومت اتحاد سے علیحدگی اختیار کرنے والے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے اور انہیں اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کی دعوت دی. سیاسی ماہرین اور تجزیہ نگار موجودہ حالات میں آصف زرداری کے متحرک ہونے کو غیر معمولی اہمیت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان.
پاکستان کی سیاست میں مفاہمت کے بادشاہ کہلانے والے آصف علی زرداری ایسے وقت میں متحرک ہو رہے ہیں جب حکومتی اتحاد میں نہ صرف دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں بلکہ حکمران جماعت تحریک انصاف کی قیادت میں اختلافات بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں. گزشتہ دنوں وفاقی وزیر فواد چودھری نے وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ وفاقی وزراء اور پارٹی رہنماؤں کے باہمی اختلافات ہیں جس کے باعث حکومت کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے. بلاول بھٹو کے ترجمان سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی ایک بیان میں کہا کہ وفاقی حکومت کی صفوں میں بغاوت شروع ہو چکی ہے, جبکہ دوسری جانب قومی احتساب بیورو کے آصف علی زرداری کے خلاف دو مقدمات میں احتساب عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ دے رکھی ہے. پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکرٹری جنرل چودھری منظور کہتے ہیں کہ مقدمات میں فرد جرم کا عائد ہونا آصف علی زرداری کے سیاست میں متحرک ہونے کی وجہ نہیں ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے چودھری منظور نے کہا کہ دو سال قبل آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ موجودہ حکومت اپنے وزن سے گر جائے گی, آج حکومت اپنے ہی وزن سے گر رہی ہے.
اب تو جرم ہونا تو کوئی ایشو نہیں ہے, تو روٹین کا حصہ ہوتا ہے. ہر جو کیس فائل ہوا ہے اس میں فرد جرم تو لگی ہوتی ہے, جب ریفرنس فائل ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ تو روٹین کا حصہ ہے, آگے ملزم نے کہنا ہوتا ہے نہیں ہے اس سے انکار کرتا. یہ پروسیجر ہے ہر کیس کا, ایوری کیس. تو اصل بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دو سال پہلے انہوں نے کہا تھا نہیں اپنے وزن سے گریں گے, اب یہ اپنے وزن سے گرنا شروع ہو گیا نا.
تجزیہ نگار رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کا فعال ہونا دو وجوہات کی بنا پر ہے, ایک تو حکومت کے کمزور ہونے سے فائدہ اٹھانا اور دوسرا عدالتی مقدمات کو لے کر طاقت کا اظہار کرنا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں تو بعض علیحدہ ہونے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, ایسے میں آصف علی زرداری نے اپنی مفاہمانہ سیاست سے ماضی میں بھی فائدہ اٹھایا اور وہ اب بھی حکومت کو کمزور کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے.
جو تاثر ایک پیدا ہوا تھا اس کے برعکس ایک تاثر بڑھ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ صحت مند بھی ہے اور سیاست میں ان کو دوبارہ سے دلچسپی بھی ہے اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی
ہوئے ہیں. تاہم چودھری منظور کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری عملی سیاست میں فعال نہیں ہو رہے کیونکہ ان کا پارٹی میں کردار عملی نہیں بلکہ مشاورتی ہے, البتہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو فعال انداز میں قیادت کر رہے ہیں. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار ظاہر کر رہے ہیں کہ گزشتہ 5 روز میں ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کمی آئی اور اوسطاً 6,000 سے کم ہو کر 4,000 کے قریب ہو گئی. تاہم ڈاکٹر اس کی وجہ کرونا سے متعلق ہونے والے ٹیسٹوں میں کمی بتاتے ہیں جو 31,000 کی سطح پر پہنچ کر بدھ کو محض 21,000 تک رہی. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ سماجی فاصلے اور لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کے بغیر حقیقی طور پر ان کیسز کی تعداد میں کمی ممکن نہیں, جبکہ بڑی تعداد میں کیسز رپورٹ نہ ہونے کا خدشہ بھی ہے. تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 19 جون کے بعد سے ملک میں کورونا وائرس کے کیسز میں بتدریج کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے کیسز جو 5 سے 6 ہزار یومیہ رپورٹ ہو رہے تھے، اب ان کی تعداد ایک بار پھر اوسطاً 4 ہزار پر آ گئی ہے۔ یاد رہے کہ 26 فروری کو ملک میں کورونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد جون ہی کے مہینے میں سب سے زیادہ کیس سامنے آئے تھے، اور مہینے کے پہلے 3 ہفتوں میں کیسز کی تعداد 1,04,000 سے زائد ریکارڈ کی گئی تھی۔ 13 جون کو پاکستان میں ایک ہی روز میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز یعنی 6,825 ریکارڈ کیے گئے۔ اعداد و شمار ظاہر کر دیں کہ 19 جون کو ملک بھر میں 4,944 کیس ریکارڈ کیے گئے، جبکہ آج سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 4,044 کیسز نئے سامنے آئے ہیں۔ تاہم ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کیسز کی تعداد کم ہونے کی وجہ کورونا کے ٹیسٹ کی تعداد کم ہونا ہے، جو 31,000 سے کم ہو کر 21,000 پر آ گئی ہے۔ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ 18 جون کو ملک بھر میں 31,500 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد اس میں بتدریج کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ آج یعنی 25 جون کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 21,835 ٹیسٹ کیے گئے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر اکرام دنیوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب عوام کی جانب سے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے میں کوئی خاص بہتری دیکھنے میں نہیں آئی، اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں کمی کے باعث ملک میں کیسز کی تعداد کم ظاہر ہو رہی ہے۔
اگر لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ بھائی سب کو آپ یہ کہیں کہ بابا آپ باہر کے سوا آپ باہر نہیں نکلیں، وہ سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھیں۔ تو آپ دیکھیں لاہور میں، کراچی میں، کہیں بھی جو بڑے بڑے شہر ہیں، تو ادھر اس سے کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اگر توجہ نہیں دے رہا اور ماسک نہیں پہنتے، گلوز نہیں پہنتے، سوشل ڈسٹینس نہیں رکھتے، تو یہ اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈکلائن ہوئے کیسز یا ڈکلائن ہوں گے، یہ میرے خیال میں پاسیبل نہیں ہے۔
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے ملک میں سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے تاکہ کورونا کے کیسز کی تعداد میں حقیقی طور پر کمی آ سکے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ بہت سے ایسے کیسز بھی ہیں جو رپورٹ نہیں کیے گئے، جس کی وجہ لوگوں میں ٹیسٹ کرانے سے متعلق شعور میں کمی بتائی جاتی ہے۔ پاکستان میں اب تک کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 2% سے زائد نہیں ہوئی، جبکہ صحت مند ہونے والے افراد کا تناسب بھی 41% ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک 3,903 افراد کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہوئے، جبکہ 81,307 صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ملک میں 10 لاکھ میں سے 874 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، اور یہ تناسب اب بھی پڑوسی ممالک میں سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ٹاور کے علاقے تہکال میں ایک نوجوان لڑکے پر پولیس تشدد اور انہیں برہنہ کر کے تھانے لے جانے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار کو ان کے عہدے سے الگ کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، جبکہ صوبائی حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی اس واقعے کا 15 دن میں عدالتی تحقیقات کرانے کو کہا ہے۔ حکومتی اقدامات کے باوجود پشاور سمیت صوبے کے دیگر شہروں اور قصبوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور میں صوبائی اسمبلی کے سامنے احتجاج کے دوران مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس اہلکاروں نے ان پر آنسو بہانے والی گیس کے گولے فائر کیے اور لاٹھی چارج کیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
پشاور کے علاقے تہکال کے نوجوان پر پولیس اہلکاروں کی تشدد کے بارے میں انسپکٹر جنرل پولیس نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت پر کاروائی کرتی ہوئی ایک سینئر پولیس عہدیدار کو ان کے عہدے سے ہٹایا ہے، جبکہ واقعے کی تحقیقات کے لیے ڈپٹی انسپکٹر جنرل کی سربراہی میں ایک 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی ہے۔ صوبائی حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو اس واقعے کی 15 روز میں عدالتی تحقیقات کرنے اور ذمہ دار پولیس افسران اور اہلکاروں کی نشاندہی کرنے کا کہا ہے۔ 2 دن قبل پشاور کے علاقے تاکال سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے مبینہ طور پر نشے کی حالت میں بعض پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف نازیبا الفاظ پر مشتمل ایک ویڈیو وائرل کر دی۔ رد عمل میں دو تانوں کی پولیس اہلکاروں اور عہدیداروں نے اس لڑکے کے گھر پر چھاپا مار کر نہ صرف اسے بلکہ خواتین سمیت خاندان کی دیگر افراد پر تشدد اور انہیں عزت کیا۔ بعد میں پولیس اہلکاروں نے اس لڑکے کو ننگا کر کے اسی حالت میں پولیس تھانے لے جایا۔ پولیس اہلکاروں نے اس تمام واقعے کی ویڈیو بنا کر متعلقہ افسران کو بھجوا دی اور سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد رد عمل میں پشاور سمیت صوبے کے دیگر علاقوں سے سول سوسائٹی، سیاسی اور سماجی تنظیموں سے منسلک افراد نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور احتجاج شروع کر دیا۔ احتجاج کا سلسلہ سلسلہ جمعرات کے روز بھی جاری رہا۔ صوبائی اسمبلی کے سامنے مظاہرہ کرنے والے مظاہرین پر پولیس اہلکاروں نے آنسو بہانے کے گولے پھینکے اور انہیں منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج بھی کیا۔ خیبر پختونخوا کی ریٹائرڈ سیکٹری داخلہ سابق ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس سید اختر علی شاہ نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
یہ بہت ہی شرمناک واقعہ ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کو اعزاز حاصل رہا ہے کہ لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے اس کو تقابلی جائزہ پنجاب یا دوسرے صوبوں کے ساتھ کرتے تھے۔
پشاور یونیورسٹی کے ایک سینئر پروفیسر ڈاکٹر جمیل چترالی نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا،
یہ افراد سے زیادہ ہمارے اداروں کی ابھی اس نشاندہی کر رہی ہے، اس کی تنزل کی، کہ کس طرح اب ہم ریاستی طاقت کو اپنی ذات کے تحفظ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کو ایک پبلک ریسپانسبلٹی نہیں سمجھ رہے بلکہ اپنی ذاتی جاگیر سمجھ رہے ہیں، اور اس پر جو عوام کا ریئیکشن ہے یہ بہت خوشائند ایک سمٹم ہے۔
پشاور ہائی کورٹ کے اس واقعے کے نوٹس کے بعد انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی اور کیپیٹل سٹی پولیس چیف محمد علی گنڈاپور بھی جمعرات کے روز جسٹس کیسر رشید کی عدالت میں پیش ہو گئے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور جیسا کہ آپ کو خبروں کے آغاز میں ہم نے بتایا، افغانستان کی اعلیٰ کونسل برائے قومی مفاہمت کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات شروع ہونے پر وہ طالبان کے ساتھ عبوری حکومت کے قیام سے متعلق بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں۔ امریکہ کے انسٹیٹیوٹ آف پیس کے زیر اہتمام بدھ کے روز آن لائن گفتگو کرتے ہوئے عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ مجوزہ بات چیت نے دونوں فریقوں کو ایک نادر موقع فراہم کیا ہے، اور ان کے بقول دونوں فریق اپنے اپنے موقف میں لچک کا مظاہرہ کر کے پائیدار امن کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ وہ طالبان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ان کے بقول فریقین کو کئی دہائیوں سے جاری افغان معاملے کے حل کے لیے لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ عبداللہ عبداللہ نے طالبان سے کہا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں اور بات چیت کریں۔ افغان قومی مفاہمت کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اپنے خیالات میں لچک پیدا کرنی ہوگی، ہمیں پائیدار امن کے راستے پر چلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عبداللہ عبداللہ کے بیان پر تاحال افغان صدر اشرف غنی کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ایک حالیہ بیان میں صدر غنی نے طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے پیش نظر عبوری حکومت کے قیام کے لیے اپنے عہدے سے ہٹنے کے کسی بھی امکان کو مسترد کر دیا تھا۔ رواں ماہ کے آغاز میں صدر غنی نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عبوری حکومت کے قیام سے متعلق کوئی بھی بحث قبل از وقت ہے۔ ان کے بقول وہ افغان عوام کی مرضی سے کام کر رہے ہیں، طالبان کی مرضی سے نہیں۔ عبداللہ عبداللہ نے افغان فورسز پر بڑھتے ہوئے حملوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات افغان امن عمل کے لیے کسی طور سود مند نہیں ہیں۔ افغان امور کے ماہر اور صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ عبوری حکومت سے متعلق عبداللہ عبداللہ کا بیان طالبان کے لیے ایک مثبت اشارہ ہے۔
تو کل کی ملاقات میں صدر اور ڈاکٹر عبداللہ کی ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں، اگر ڈاکٹر عبداللہ نے اس کے بعد یہ بیان دیا ہے تو ایک مثبت اشارہ تو طالبان کو دیا ہے، لیکن تشدد کی کمی کا یہ والا جو ابھی وہاں پہ ان کی خدشات ہے، شاید اس میں کچھ زیادہ اس مسئلے پہ پیش رفت شاید نہ ہو۔
تجزیہ کار طاہر خان کا مزید کہنا ہے، اب بھی افغان قیادت اور بین الاقوامی برادری کو افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش ہے،
کیونکہ یہ سوچ تو ہے کہ طالبان کے جو حملے ہیں وہ مزید دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، اور اگر میز پہ وہ کل بیٹھتے بھی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پوزیشن مزید ان کی اسٹرانگ ہو، ان کے کنٹرول میں مزید علاقے ہوں، تو ایک دباؤ تو طالبان بڑھائیں گے، اور طالبان میرے خیال میں جب تک قیدیوں کا مسئلہ حل نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو موجود ہے ان کی پالیسی ہے حملے کرنے کا یا تشدد جاری رکھنے کا، اس میں میرے خیال میں کوئی میں بڑی اس میں تبدیلی نہیں دیکھتا۔
عبداللہ عبداللہ کے بیان پر تاحال افغان طالبان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن طالبان کا یہ موقف ہے کہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت وہ اس وقت تک بین الافغان مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے جب تک ان کے تمام 5,000 قیدی رہا نہیں ہو جاتے۔ لیکن عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ 75% قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے، جبکہ باقی کو بھی جلد رہا کر دیا جائے گا۔ عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ طالبان نے بھی افغان حکومت کے 1,000 قیدی رہا کرنے ہیں، جن میں سے 600 کے لگ بھگ رہا ہو چکے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو سن رہے ہیں اور آپ آئیے پیش کرتے ہیں عالمی خبریں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ایران عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون نہیں کرا، جس کے بعد بین الاقوامی برادری کو اس کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اگر عالمی برادری نے ساتھ نہ دیا تو امریکہ تنہا ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار محکمہ خارجہ میں دہشت گردی سے متعلق رپورٹ کے اجرا کے موقع پر انسداد دہشت گردی کے کوآرڈینیٹر نیتھن سیلز کے ساتھ نیوز بریفنگ کے دوران کیا۔ مائک پومپیو نے کہا کہ گزشتہ جمعے کو آئی اے ای اے نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کے معائنہ کاروں کو معلومات اور رسائی فراہم کرے۔ ایران کا ممکنہ غیر ظاہر کردہ جوہری مواد اور اپنی سرگرمیوں کے بارے میں تحقیقات میں تعاون سے انکار سے سنگین خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ایران اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہا تو بین الاقوامی برادری کو مزید کارروائی کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ پومپیو نے کہا کہ ایران پر اسلحہ حاصل کرنے کی پابندی اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد وہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ خریدنے کے قابل ہوگا۔ امریکہ سلامتی کونسل میں اس کے خلاف قرارداد پیش کر رہا ہے، لیکن اگر عالمی برادری نے ساتھ نہ دیا تو جیسا کہ اوباما دور میں امریکہ کہہ چکا ہے، ہم تنہا کارروائی کرنے کے قابل بھی ہیں۔ ایک صحافی نے نیتھن سیل سے سوال کیا کہ دہشت گردی سے متعلق محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں 109 بار ایران کا ذکر کیا گیا، کیا وہ دنیا بھر میں دہشت گردی کا سب سے بڑا خطرہ ہے؟ اور اس رپورٹ میں ایران اور القاعدہ میں تعلق کی بات بھی کی گئی ہے، آپ کے پاس اس بات کے کیا شواہد ہیں کہ ایران القاعدہ کی مدد کر رہا ہے یا اس کے ارکان کو پناہ دے رہا ہے؟ نیتھن سیلز نے کہا کہ دہشت گردی کے خطرات کی درجہ بندی کرنا مشکل ہے، ہم تمام خطرات کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں، چاہے داعش ہو، القاعدہ یا ایران۔ خصوصی تشویش ایران کے بارے میں اس لیے ہے کہ وہ ایک ریاست ہے اور اس کے پاس ریاستی صلاحیتیں اور وسائل ہیں، اس لیے اس کی جانب سے خطرات زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں۔ نیتھن سیلز نے بتایا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے گزشتہ سال دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کیا کارروائیاں کی، جن میں عراق اور شام میں داعش کی نام نہاد خلافت کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ توقع کرتا ہے کہ چند خاص شرائط ضرور پوری کی جائیں۔ امریکہ نے افغانستان میں فوج کی تعداد سے متعلق اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور اب طالبان سے توقع ہے کہ وہ تمام دہشت گرد تنظیموں سے اپنے تعلقات ختم کریں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کبھی دہشت گردوں کی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہونے دے، اور مستقبل میں کبھی امریکی سرزمین بیرون ملک امریکی شہریوں، اتحادیوں اور مفادات کے خلاف کوئی سرگرمی نہ ہو۔ نیتھن سیلز نے سفید فام نسل پرستوں کا خاص طور سے ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کا وہی طریقہ کار استعمال کرتا ہے جیسے القاعدہ اور داعش جیسی اسلام کا نام لینے والی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کرتا ہے۔ امریکہ کی ایک عدالت نے ایک 25 سالہ سیاہ فام نوجوان احمد آربری کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار 3 سفید فام ملزموں پر قتل اور دیگر الزامات میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ عمیر بن ریاض۔
تینوں ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے ریاست جارجیا کے شہر برنزوک میں 23 فروری کو 25 سالہ احمد آربری کو اس وقت فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا جب وہ ایک سفید فام اکثریتی علاقے میں جاگنگ کر رہا تھا۔ پولیس نے ابتدا اس کیس میں کسی کو گرفتار نہیں کیا تھا، تاہم قتل کے 10 ہفتے بعد آربری کے قتل کے وقت ریکارڈ کی جانے والی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد امریکہ بھر میں ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا اور کئی مقامات پر مظاہرے بھی ہوئے تھے، جس کے بعد پولیس نے فائرنگ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا۔ پولیس کے مطابق 64 سالہ سابق پولیس افسر جارج میک مائیکل اور اس کے 34 سالہ بیٹے ٹریوس میک مائیکل کے خلاف قتل کی دفعات عائد کی گئی تھیں۔ دونوں ملزمان کا موقف ہے کہ انہیں شک تھا کہ آربری ان کے محلے میں ہونے والی چوریوں میں ملوث تھا۔ ملزمان کے بقول انہوں نے آربری کو محلے میں دوڑتے دیکھا تو وہ اس کے پیچھے گئے اور اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ ملزمان کا کہنا تھا کہ آربری کی جانب سے مزاحمت پر انہیں اپنے دفاع میں فائرنگ کرنا پڑی تھی۔ تاہم احمد آربری کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مقتول واردات کے وقت جاگنگ کر رہا تھا اور وہ اکثر اسی علاقے میں جاگنگ کرتا تھا جہاں اسے قتل کیا گیا۔ پاکستان پولیس نے ولیم روڈی برائن جونیئر نامی ایک 50 سالہ شخص کو بھی حراست میں لے لیا تھا، جس نے آربری کے قتل کی ویڈیو بنائی تھی۔ پولیس نے برائن جونیئر پر بھی قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ بدھ کو ریاست جارجیا کی ایک عدالت میں جیوری نے تینوں ملزمان پر عائد کیے جانے والے تمام 9 الزامات میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ احمد آربری کے اہل خانہ کے وکیل لی میرٹ نے کہا ہے کہ ملزمان کے خلاف جن دفعات میں فرد جرم عائد کی گئی ہے ان کے تحت ملزمان کو موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن استغاثہ نے اب تک عدالت سے ملزمان کو سزائے موت دینے کی استدعا کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ استغاثہ کے وکیل جویٹ ہومز نے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے جیوری کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ احمد آربری، ان کے لواحقین اور پوری کمیونٹی کے لیے انصاف کے حصول کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ امریکہ میں گزشتہ ماہ ایک اور سیاہ فام شہری جارج فلائٹ کی پولیس اہلکاروں کی تحویل میں ہلاکت کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں کے دوران احمد آربری سمیت دیگر سیاہ فام افراد کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بھی مسلسل دہرایا جا رہا ہے۔ کئی حلقوں کا کہنا ہے کہ احمد آربری کو بھی دیگر افراد کی طرح اس کی رنگت کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا، اور یہ واردات امریکہ میں سیاہ فاموں کے ساتھ برتی جانے والی نسلی منافرت کی ایک مثال ہے۔
عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے اور آئندہ ہفتے دنیا بھر میں کیسز کی تعداد 93 لاکھ سے بڑھ کر 1 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ تفصیلات اسد صہیب سناتے ہیں۔
عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈونم نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ لاطینی امریکہ کے ملک وائرس کا نیا مرکز بن چکے ہیں، جہاں اب تک 1 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ ان میں سے 54,000 سے زائد اموات خطے کے صرف ایک ملک برازیل میں ہوئی ہیں۔ ڈبلیو ایچ او کے ہنگامی حالات سے متعلق شعبے کے سربراہ ڈاکٹر مائک ریون کا کہنا ہے کہ براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ میں وبا تاحال اپنے عروج پر نہیں پہنچی، اور خاص طور پر وسطی اور جنوبی امریکہ کے ملکوں میں وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاطینی امریکہ کے کئی ملکوں میں گزشتہ ہفتے وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی شرح میں 25 سے 50% تک اضافہ دیکھا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈونم نے کہا کہ آئندہ ہفتے کیسز 1 کروڑ تک پہنچنے کا تخمینہ ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ ویکسین کی تیاری کے ساتھ ساتھ ہمیں وائرس کا پھیلاؤ روکنے اور زندگیاں بچانے کی ذمہ داری بھی نبھانا ہوگی۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں پابندیوں میں نرمی کے باوجود وائرس دوبارہ زور پکڑ رہا ہے۔ لگ بھگ 6 ریاستوں میں اسپتال لائے جانے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ریاست ایریزونا، آرکنسا، کیلیفورنیا، نارتھ کیرولائنا، ساؤتھ کیرولائنا، ٹینیسی اور ٹیکسس کے اسپتالوں پر مریضوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کے جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 23,81,000 سے زائد، جبکہ 1,22,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے نئے یومیہ کیسز کی تعداد 2 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اور اب اسی مقام پر ہے جہاں وبا کے عروج پر تھی۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں منگل کو 34,700 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ صرف 9 اپریل اور 24 اپریل کو اس سے زیادہ کیسز سامنے آئے تھے، جب 36,400 کیسز کا علم ہوا تھا۔ امریکہ میں 6 ہفتوں سے زیادہ عرصے تک کیسز کم ہو رہے تھے، لیکن اب 1 ہفتے سے کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ نیو یارک اور نیو جرسی جیسے وبا کے پرانے مراکز میں مریض کم ہو رہے ہیں، لیکن وائرس جنوبی اور مغربی ریاستوں کی طرف پھیل رہا ہے۔ منگل کو کئی ریاستوں میں یومیہ کیسز کے نئے ریکارڈ قائم ہوئے، جن میں ایریزونا، کیلیفورنیا، میسیسیپی، نیواڈا اور ٹیکسس شامل ہیں۔ امریکہ میں وبائی امراض کے سب سے معتبر ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے منگل کو کانگریس کمیٹی کو بتایا کہ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے آئندہ چند ہفتے بہت اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مجمع میں نہیں جانا چاہیے، اور اگر جانا پڑے تو ماسک ضرور پہنیں۔ امریکہ کی 3 ریاستوں نیو یارک، نیو جرسی اور کینیکٹک کے گورنروں نے بدھ کو حکم دیا ہے کہ دیگر 8 امریکی ریاستوں سے آنے والے شہریوں کو 2 ہفتے کے لیے قرنطینہ میں رکھا جائے۔ جن ریاستوں کے شہریوں کو 14 دن کے لیے قرنطینہ میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں الباما، آرکنسا، ایریزونا، فلوریڈا، شمالی کیرولائنا، جنوبی کیرولائنا، ٹیکسس اور یوٹا شامل ہیں۔ قرنطینہ کا حکم ان لوگوں پر بھی نافذ ہوگا جو ان ریاستوں کا حال ہی میں سفر کر کے آئے ہوں۔ ادھر امریکی ریاست کیلیفورنیا میں واقع ڈزنی لینڈ دنیا کا دوسرا مقبول ترین تھیم پارک ہے، جو کورونا وائرس کے 22 مارچ سے بند ہے، اور اسے دوبارہ کھولنے کا معاملہ تاخیر کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ڈزنی لینڈ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تھیم پارک دوبارہ 17 جولائی کو کھولا جانا تھا، لیکن حکام نے اسے کھولنے کے لیے تاحال کوئی گائیڈ لائن جاری نہیں کی، لہٰذا ان کے پاس 17 جولائی تک پارک کھولنے کے لیے انتظامات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ انتظامیہ نے یہ واضح نہیں کیا کہ تھیم پارک دوبارہ کب کھولا جائے گا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ فلوریڈا میں موجود ڈزنی لینڈ تھیم پارک بھی آئندہ ماہ سے کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا، جہاں نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے سیزن کا باقاعدہ آغاز بھی متوقع ہے۔ تاہم 3 اہم باسکٹ بال کھلاڑیوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق کے بعد سیزن کے آغاز کے بارے میں بھی سوالیہ نشان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے مغربی کنارے کے کچھ حصوں کے انضمام کا جو اعلان کیا گیا ہے، اس پر 1 جولائی سے عمل درآمد ہونا ہے، تاہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے انتباہ کیا ہے کہ انضمام سے متعلق اسرائیل کا منصوبہ اسرائیل فلسطین مسئلے کے حوالے سے ایک نازک موڑ کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ عمل درآمد کی صورت میں انضمام کی کارروائی بین الاقوامی قانون کی نہایت سنگین خلاف ورزی ہوگی، اور اس سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے امکانات کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے اسرائیلی حکومت سے کہا کہ وہ انضمام کے اپنے منصوبے کو ترک کر دے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو اسرائیل میں ضم کر دیا جائے گا اور اس پر یکم جولائی سے عمل درآمد ہوگا۔ تاہم دوسری جانب یہودی آباد کاروں میں اس فیصلے کے بارے میں اختلاف ہے۔ فلسطینی قیادت پہلے ہی سے اسرائیلی وزیر اعظم کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے رد کر چکی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس منظر نامے میں بہرحال یہ اندیشہ عمومی طور پر پایا جاتا ہے کہ اگر انضمام کے منصوبے پر عمل ہو گیا تو اس سے تشدد پھوٹ پڑ سکتا ہے اور یقینی طور پر عدم استحکام کی ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جو ایک بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے سربراہ جم برڈنسٹین نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں واقع ناسا کے ہیڈ کوارٹرز کی عمارت کا نام ادارے کی پہلی سیاہ فام خاتون انجینئر میری ونسٹن جیکسن کے نام پر رکھا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ وقار محمد خان۔
میری جیکسن ریاضیدان اور ایروسپیس انجینئر تھیں جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1951 میں ورجینیا میں واقع لینگلے ریسرچ سینٹر کے ویسٹ ایریا کمپیوٹنگ یونٹ سے کیا تھا۔ ویسٹ ایریا کمپیوٹنگ یونٹ کو سب سے زیادہ پذیرائے 2016 میں اس وقت ملی تھی جب کتاب ہڈن فگرز دی امریکن ڈریم اینڈ انٹولڈ اسٹوری آف دی بلیک ویمن میتھمیٹیشین ہو ہیلپ دی اسپیس ریس سامنے آئی۔ اس کتاب پر بعد بازاں فلم بھی بنی تھی جس میں ایوارڈ یافتہ اداکارہ جونیئل مونے نے میری جیکسن کا کردار ادا کیا تھا۔ میری جیکسن نے ناسا کے کئی منصوبوں کی قیادت کی جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی میں خواتین کے کردار کو بڑھایا۔ میری جیکسن کو ان کی خدمات پر 2019 میں بعد از مرگ کانگریشنل گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا تھا۔ بدھ کو ایک بیان میں ناسا کے سربراہ جم برڈنسٹین کا کہنا تھا کہ میری جیکسن خواتین کے ایک ایسے گروپ کی رکن تھیں جنہوں نے امریکی خلابازوں کو خلا میں پہنچانے میں مدد کی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میری جیکسن نے کبھی اسٹیٹس کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے رکاوٹوں کو ختم کرنے میں مدد کی اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے شعبوں میں خواتین اور سیاہ فام افریقن امریکیوں کے آگے بڑھنے کے مواقع پیدا کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا، آج ہم فخر سے میری جیکسن ناسا ہیڈ کوارٹرز بلڈنگ کے نام کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے میری جیکسن کو ناسا کی ترقی میں کردار ادا کرنے والی مخفی شخصیات میں سے ایک قرار دیا۔ جم برڈنسٹین نے کہا کہ ہم ان خواتین، سیاہ فام امریکیوں اور دیگر طبقات کے ان افراد کو یاد کرتے رہیں گے جنہوں نے ناسا کی خلائی تحقیق میں حصہ ڈالا۔ ناسا کے اس اعلان کے بعد میری جیکسن کی بیٹی کیرولین لوئس نے کہا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ ناسا نے ان کی والدہ کی خدمات کو سراہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ایک سائنس دان، بیوی، انسانوں کی مدد اور لوگوں کو نئی راہیں دکھانے والی خاتون تھی جن پر چل کر نہ صرف ناسا بلکہ امریکہ بھر میں لوگ کامیابی کی جانب بڑھے۔ میری جیکسن ورجینیا میں پیدا ہوئی تھی۔ ہائی اسکول سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے 1942 میں ریاضی اور فزیکل سائنس میں ڈگری حاصل کی۔ ابتدا میں انہوں نے ریاضی کے استاد کے طور پر بھی فرائض انجام دیے، بعد ازاں انہوں نے امریکی فوج میں بطور سیکرٹری خدمات انجام دی۔ قومی کمیٹی برائے ایرونوٹکس نے 1951 میں میری جیکسن کو بھرتی کیا۔ اس کمیٹی کو 1958 میں ناسا میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ابتدا میں یہاں میری جیکسن ریاضی کی ریسرچر تھی، انہیں انسانی کمپیوٹر کہا جاتا تھا۔ 2 سال تک کمپیوٹنگ یونٹ میں کام کرنے کے بعد انہیں سپر سونک پریشر ٹنل میں کام کی پیشکش ہوئی۔ یہ 60,000 ہارس پاور کی ہوا کے دباؤ والی ایک سرنگ تھی جس میں ہوا آواز کی دگنی رفتار سے گزرتی تھی۔ یہاں ان کو بہت سے تجربات کا موقع میسر آیا۔ یہاں ان کے نگران نے یہ تجویز دی کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنے جس میں تربیت کے بعد وہ ریاضی داں سے انجینئر بن جائیں گی۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ میں سیاہ اور سفید فام افراد کی گھلنے ملنے اور اکٹھے تعلیم کے حصول پر پابندی تھی۔ اس وقت اس کورس میں اپنے سفید فام ساتھیوں کے ہمراہ شریک ہونے کے لیے انہیں خصوصی اجازت نامہ دیا گیا تھا۔ میری جیکسن نے یہ کورس مکمل کیا اور انجینئر بن گئی۔ وہ 1958 میں ناسا میں پہلی سیاہ فام خاتون انجینئر تھی۔ میری جیکسن نے ناسا میں 2 دہائیوں تک بطور انجینئر خدمات انجام دی۔ اس دوران انہوں نے تحقیقی مقالے لکھے۔ ان مقالوں کا بنیادی موضوع خلا میں جہاز کے گرد بننے والی ہوا کی سطح اور اس سے متعلق معاملات تھے۔ میری جیکسن 1979 میں لنگلے میں فیڈرل ویمن پروگرام کا حصہ بنی جہاں انہوں نے مستقبل کی خواتین ریاضی داں، انجینئر اور سائنس دان تیار کرنے اور ان کی تربیت پر توجہ دی۔ وہ اس پروگرام سے 1985 میں ریٹائر ہوئیں۔
خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور اہم رپورٹیں۔ پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا ایف بی آر کی ایک رپورٹ کے مطابق مالی سال 2020 میں حکومت نے ٹیکسوں میں کاروباروں اور صنعت کو 140 ارب کے مساوی چھوٹ اور رعایتیں دی ہیں. ملکی معیشت کے لیے اس کا مطلب کیا ہے اور بین الاقوامی ادارے اس پر کس طرح کا رد عمل دے سکتے ہیں؟ اس بارے میں قمر عباس جعفری نے دو ماہرین معاشیات فیڈریشن آف اکنامک کاؤنسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر اور ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد صدیقی سے گفتگو کر کے ایک رپورٹ تیار کی. جب انہوں نے ڈاکٹر ایوب مہر سے سوال کیا کہ اس چھوٹ کا پاکستان کی معیشت کے لیے کیا مطلب ہوا تو ان کا جواب تھا.
جعفر صاحب دیکھیے, بہت عرصے سے یہ ایک آبجیکشن تو رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کہ جو ٹیکسز میں چھوٹ دی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے, اور یہ بہت پرانا ایک ایشو ہے. میں اس وقت سے لوں گا کہ جس وقت پاکستان میں سیل ٹیکس ہوتا تھا, سیل ٹیکس ہوتا تھا سلیکٹڈ کموڈیٹیز پر, تو آئی ایم ایف نے کہا تھا نہیں اس کو سیل ٹیکس کو ختم کر کے جی ایس پی یعنی جنرلائز سیل ٹیکس کر دیں. سیل ٹیکس اور جنرل سیل ٹیکس میں جو مین ڈفرنس ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ سیل ٹیکس جن چیزوں پہ لگایا جاتا ہے ان کے نام بتا دیے جاتے ہیں, جبکہ جنرل سیل ٹیکس جو ہے جی ایس ٹی وہ تمام چیزوں پہ لگایا جاتا ہے, صرف ان چیزوں کے نام بتائے جاتے ہیں جن پر چھوٹ دینی ہوتی ہے. تو اب جی ایس ٹی دو گزشتہ دو ڈیکیڈ سے جی ایس ٹی ہو گیا, اس کا مطلب ہے سب چیزوں پر ہے سوائے چند ایک آئٹم ہے جن پر چھوٹ دی جاتی ہے. ابھی کووڈ 19 کی وجہ سے گورنمنٹ نے کچھ مزید چیزوں پر چھوٹ دینے کا اعلان کیا تھا, جو سائز کا لگ بھگ جو ہے وہ 140 بلین روپیز کے قریب بنتا ہے. اس پر آئی ایم ایف کے جہاں تک آبجیکشن کا تعلق ہے تو اس میں ایک آئی ایم ایف نے خود ایک ریلیکسیشن دی تھی, اور ریلیکسیشن میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ 30 سپٹمبر تک جو ایگریمنٹ ہوا ہے کہ مزید ٹیکس لگائے جائیں گے, کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی, بلکہ جو پہلے سے چھوٹ دی ہوئی ہے اس کو بھی وڈرا کیا جائے گا. وہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے آئی ایم ایف سے, وہ گورنمنٹ نے ایکشن لینا تھا اس پر, لیکن آئی ایم ایف نے ابھی ریسنٹ جو بجٹ کے دنوں میں جو ایگریمنٹ ہوا اس میں یہ طے پایا کہ 30 سپٹمبر تک جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ 30 سپٹمبر تک چھوٹ دے سکتی ہے سوائے دو چیزوں کے. ایک تو یہ کہ جو نان ٹیکس ریونیو ہیں گورنمنٹ کے وہ پہلے 800 بلین ہوتے تھے, وہ کوئی اب لگ بھگ 1600 بلین یعنی ڈبل کر دیے گئے ہیں, وہ نان ٹیکس ریونیو کو گورنمنٹ بڑھائے گی. دوسرا, گورنمنٹ آف پاکستان کسی بھی صورت میں اسٹیٹ بینک سے لون نہیں لے گی, کمرشل بینک سے لے سکتی ہے, اسٹیٹ بینک سے نہیں لے گی, کیونکہ اسٹیٹ بینک سے لینے کا مطلب ہے نئے نوٹ پرنٹ کرنا. یہ 30 سپٹمبر تک کے لیے چھوٹ ہے, 30 سپٹمبر کے بعد جو ہے جتنی بھی چھوٹ دی ہے اس کو بہرحال وڈرا کرنا پڑے گا.
اچھا, یہ جو ایف بی آر کی رپورٹ آئی ہے ٹیوزڈے کو, اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ایگزمپشنز دیے گئے ہیں وہ 37% ہیں آف ٹوٹل ایگزمپشنز, اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے ہمارے سننے والوں کے لیے.
دیکھیں, جو گورنمنٹ ایس بی آر کے جو تین بڑے سورسز ہیں اس میں تین بڑے جو ٹیکس وہ کلیکٹ ہوتے ہیں, اس میں ایک جنرل سیل ٹیکس ہے, ایک انکم ٹیکس ہے جو ڈائریکٹ ٹیکس جس کو کہتے ہیں, وہی ایک واحد ڈائریکٹ ٹیکس ہے جو ایس بی آر کلیکٹ کرتا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹیز ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 2/3 یعنی 67% جی ایس ٹی اور کسٹم ڈیوٹی سے کلیکٹ ہوتا ہے, اور 1/3 جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس سے کلیکٹ ہوتا ہے. تو وہ جو جی ایس ٹی سے کلیکٹ ہوتا ہے اس جی ایس ٹی کی ٹوٹل کلیکشن کا 7% جو ہے وہ ایگزمپشن دے دی گئی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی ایس ٹی کی کلیکشن کم کی گئی ہے. جی ایس ٹی کی کلیکشن تو بڑھی ہے لیکن وہ مزید بڑھ سکتی تھی 7% جو ایگزمپشن دے دی گئی ہیں, یہ ایف بی آر نے مینشن کیا ہے. لیکن اس میں ایک خاص چیز جو ہے جس کی طرف سے جس پر بہت سارے حلقوں کی طرف سے آبجیکشن بھی آ رہے ہیں وہ یہ کہ جن چیزوں پہ چھوٹ دی گئی ہے یا جن چیزوں پر کلیکشن بڑھائی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے فارمولا ڈیولپ کیا گیا ہے کہ یہ جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس یہ دونوں ٹیکس ملنے کے بعد جو کلیکشن ہوتی ہے اس کا ایک سرٹین پرسنٹ یعنی 50% سے زیادہ ہے, کوئی 55% کے قریب ہے وہ اس کلیکشن کا, جو صوبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے این ایف سی ایوارڈ کے تحت. لیکن اب جو فارمولا جو کلیکشن کی گئی ہیں جو ایگزمپشن دی گئی ہیں اس کے بعد کچھ اس طرح کی صورتحال سامنے آئی ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیٹ ریونیو ہیں ٹیکسز سے جو کلیکٹ ہوں گے اس میں تو 7% اضافہ ہوگا, لیکن جو صوبوں کو دیا جاتا ہے پیسہ جو پچھلے سال دیا گیا تھا ان ٹیکسوں میں ایگزمپشن وغیرہ کی وجہ سے صوبوں کے حصے میں 11% کمی آ جائے گی.
بہت شکریہ. اور سامعین, اس وقت تو ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شاہد صدیقی نے, جو کہ پاکستان کے ممتاز معاشی تجزیہ کار بھی ہیں اور ماہر معاشیات بھی. ڈاکٹر صاحب جی بتائیے کہ جو ایف بی آر نے ایک رپورٹ جاری کی ہے منگل کے دن جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے 140 بلین روپے کے ایگزمپشنز اور کنسیشنز دیے ہیں اس سال 2020 میں, اس کا مطلب کیا ہوا پاکستان کی معیشت کے لیے اور کس طرح سے انٹرنیشنل لینڈنگ انسٹیٹیوشنز پہ ریئیکٹ کریں گے؟
یہ پاکستان میں آج سے نہیں کئی دہائیوں سے یہ ایک معمول بن گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر ایگزمپشنز دی جاتی ہیں صنعت اور تجارت کو فروغ دینے کے نام پر جو امپورٹس ہوتی ہے مشینری کی. تو یہ جو پالیسی ہے یہ آج بھی برقرار ہے, لیکن آئی ایم ایف نے بھی اس کو اب عملاً ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور میرا جو اسسمنٹ ہے وہ ہے 4,000 بلین روپیز کم ہر سال تقریباً ہم کم وصول کرتے ہیں طاقتور طبقوں سے, ان کو چھوٹ دے کر, ان کو کنسیشن دے کر, ان کو ایمنسٹی دے کر قانون کے تحت. تو یہ جو 4,000 اربوں روپے کا مسئلہ ہے یہ ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر منفی اثر ڈالنا ہے, گروتھ پر ڈالنا ہے, اور غربت میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کے اوپر یہ فیصلہ نہیں ہوگا, 4,000 اربوں روپے کے دے جاتے ہیں ہر سال یا چھوٹ دے دی جاتی ہے, معیشت کو دستاویزی نہیں بناتے, تو یہ ایک معیشت پر منفی اثر تو پڑے گا.
ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر شاہد صدیقی سے اور اس سامعین, حکومت کا کوئی ذمہ دار اس پر تبصرہ کرنے کے لیے دستیاب نہ تھا, تاہم حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ اسے ایک خراب معیشت ورثے میں ملی ہے اور دوسرے COVID-19 کی وجہ سے اس کی مالیات پر اضافی بوجھ پڑ گیا ہے جیسا کہ ساری دنیا کے ملکوں میں ہو رہا ہے. ہمارا عباس شافی, اردو VOA, واشنگٹن.
پاکستان میں کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران پرندوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور سائبیریا سے آنے والے پرندوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نفیسہ اود بھائی نے ماہرین سے اس موضوع پر بات کر کے رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
اطلاعات کے مطابق اس سال پاکستان کے نہری علاقوں میں سائبیریا سے آنے والے پرندوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ پرندے عموماً اگست کی آخر میں آتے ہیں اور مارچ تک اڑ کے واپس جاتے ہیں, لیکن ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے شکار اور غیر قانونی تجارت میں کمی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے ان میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں حیدرآباد سے سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ناصر پنور, اور ان کے ساتھ ہیں ماحولیات کے تحفظ کے ادارے سکوپ کے سربراہ تنویر عارف. ناصر پنور, آپ سندھ میں ہیں اور جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس اس کے مطابق سائبیریا سے پاکستان آنے والے پرندوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے, خاص طور پہ ٹھٹا, رن آف کچ اور تھر وغیرہ. آپ بتا سکتے ہیں کہ عام طور پہ یہ پرندے سائبیریا, رشیا مارچ تک واپس چلے جاتے ہیں, اس مرتبہ آپ نے ان کی تعداد میں کتنا اضافہ دیکھا ہے؟
یہ جو عالمی جو وبا ہے کرونا وائرس, یہ بھی پاکستان میں فروری کے آخر میں اور مارچ کے شروع میں ہی جو ہے سلسلہ شروع ہوا تھا لاک ڈاؤن کا بھی, تو اس حوالے سے ان کا جو پیریڈ تھا اسٹے کرنے کا وہ تھوڑا زیادہ اس دفعہ نظر آ رہا ہے. اور اس کا سبب یہی ہے کہ جو کیونکہ جو بھی انسانی سرگرمی تھی, چاہے وہ ٹریول کے حوالے سے ہو یا شکار کے حوالے سے, کیونکہ جو بھی ہماری ویٹ لینڈس ہیں وہ تقریباً پورے سندھ میں ہے, لیکن جو لوور سندھ ہے, جو انڈس ڈیلٹا ہے اور ٹھٹا میں ہماری 2-3 رامسر سائٹس ہیں جو اہم ہیبیٹاٹ پرووائڈ کرتی ہیں مائیگریٹ برڈز کو.
تنویر عارف, آپ ایک ماحولیاتی گروپ سکوپ کے سربراہ ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ پرندوں کو جو پکڑنے کا سلسلہ تھا وہ کس حد تک گر گیا ہے؟
جی, یہ پہلے تو مطلب یہ کہ ٹرینڈ ریورس ہوا ہے, پہلے جو 17-18 اس وقت جو ہے نا یہ ڈاؤن ٹرینڈ تھا, پرندوں کی تعداد کافی کم ہو گئی تھی شکار کی وجہ سے. اس میں دوسرے دیگر عوامل اور بھی ہیں کہ ویٹ لینڈس وغیرہ کچھ بڑی ہیں, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کا وزٹ بھی بڑا ہے اور جو شکار ہے وہ اس کی کمی دیکھنے میں آئی ہے. تو بظاہر تو اس کی وجہ یہی ہے کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی سچویشن.
تنویر عارف, کہا جاتا ہے کہ ہمیں پرندوں کی زیادہ ضرورت ہے, انہیں ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے. ایسے میں زراعت کو نقصان پہنچتا رہا ہے کیڑوں کی وجہ سے, اس کو روکنے کے لیے پرندوں کا کیا کردار رہا, خاص طور پہ یہ جو ٹڈی دل ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی زراعت خاصی تباہ ہوئی؟
جی یہ ویسے بہت امپورٹنٹ فیکٹر آپ نے بتایا, کیونکہ لوکس کے اوپر ویسے تو یہ کافی دنوں سے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے, لیکن اب جو اسپرے ہو رہا ہے تو اس کا جو براہ راست نقصان ہے وہ پرندوں کی پاپولیشن پہ بھی ہو رہا ہے, تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اب ظاہر ہے کہ بایولوجیکل لنک ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ تمام پاپولیشن کے جو بایو ڈائیورسٹی کی پاپولیشن ہے اس میں ایک لنکیجز ہوتے ہیں. تو ہم پرندہ ہوتا ہے تلیر, تو تلیر کی جو ہے نا پاپولیشن اتنی کم ہو گئی ہے کہ وہ اگر اپنی اب پوری تعداد میں ہوتا ہے تو وہ ٹڈیوں کو شکار کرتا ہے, اس کی پاپولیشن کو کافی حد تک وہ پہلے ہی کنٹرول کر لیتا. تو اب پرندے ہی ختم ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پھر جو دوسرے جو پیسٹ ہیں وہ بڑھ گئے.
ناصر پرویز, یہ معلوم نہیں ہے کہ سندھ وائلڈ لائف نے اعداد و شمار کہاں سے حاصل کیے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ پیلیکنز ہوں, میلارڈز, کرینز وغیرہ وہ بڑی تعداد میں ہیں. اب ان پرندوں کے ہونے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟
دیکھیں یہ ویسے جو یہ محکمہ ہے جو جنگلی حیات ہے, ان کو ویسے تو یہ ہر سال ایک ریگولر ان کی ایکسرسائز ہونی چاہیے, لیکن ابھی بھی جو کرنٹ جو ان کی انفارمیشن کے مطابق انہوں نے صرف 40% جو ہماری چین ہے اس کا سروے کیا ہوا ہے اور یہ اس کی ڈیٹا کو بتا رہے ہیں, لیکن مجموعی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جھیلیں ہیں ان کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے اور پانی کا معیار ہے, واٹر پولیوشن جو ہے, واٹر کوالٹی کا بہت بڑا ایشو ہے, تو تمام ہماری جھیلیں جو ہیں وہ اس میں پولیوشن لیول بھی بہت, جس کی وجہ سے جو ہے اتنی تعداد میں جتنے پہلے تعداد میں, جیسے ہماری حالے جی جس کو پرندوں کی جو ہے پیراڈائز کہا جاتا تھا, لیکن اس وقت یہ بھی اچھی بات یہ ہے کہ جو گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں تو انڈس ریور میں اور باقی درا میں جو ہے پانی فلو شروع ہو گیا ہے, پانی جا رہا ہے, تو یہ بھی ایک اچھا سکون ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی حیوانات ہوں یا نباتات اس کی مختلف اقسام اگر وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہیں یا تو اس کا ڈائریکٹ جو ہے انسانی صحت پہ اثر پڑتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی جو ہمارے جاندار ہیں ان کی مختلف جو اقسام ہیں اس کے ختم ہونے کی وجہ سے پورا ماحولیاتی نظام ہمارا متاثر ہو رہا ہے اور اسی سے جو انسانی زندگی ہے وہ جڑی ہوئی ہے. تو یہ جو آج کل جو یہ عالمی وبا ہے پوری دنیا کو ماحول پہ اچھے اثرات پڑے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے پوری دنیا کا جو اپنا ان کا ہمارا جو کرنٹ جو ترقی کا ماڈل ہے اس پہ اگر ہم نظر ثانی کریں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح وقت ہے کہ ہم پوری ڈیولپمنٹ پیراڈائم کو ریوزٹ کریں.
شکریہ ناصر پرویز, سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ اور ایک ماحولیاتی گروپ سکوپ کے سربراہ تنویر عارف.
کرونا وائرس کے باعث لوگوں کے معمولات زندگی کے ساتھ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. امریکہ کی ریاست الینوائے کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں ماہرین ہیلتھ کیئر کے شعبے سے منسلک افراد کی سہولت کے لیے نئی ایجادات پر کام کر رہے ہیں. مزید ندیم یعقوب کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے وسیع عریض کیمپس کے ٹیکنالوجیکل انسٹیٹیوٹ کی ایک موبائل لیبارٹری میں جوزیہ ہیسٹر COVID-19 سے نمٹنے کے لیے نئے آلات بنانے کے لیے تجربات کر رہے ہیں.
Right now we're working on what we call smart PPE.
ہم پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ یا ذاتی حفاظت کے لیے استعمال ہونے والے اسمارٹ آلات پر کام کر رہے ہیں. مثلاً ماسک میں ایک سینسر لگا ہو جو کرونا وائرس کی علامات یا تھکاوٹ کا کھوج لگا سکے یا یہ بتا سکے کہ آپ نے ماسک صحیح طریقے سے پہنا ہے یا نہیں.
جوزیہ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ ایک ایسا سینسر بنایا جائے جو بیٹری کے بغیر چلے اور جسے کم لاگت پر برسوں نہیں بلکہ مہینوں میں بڑے پیمانے پر تیار کیا جا سکے. ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ کی دوسری جانب بائیو میڈیکل انجینئرنگ کے پروفیسر جان روجرز اور ان کی ٹیم اپنی لیبارٹری میں سینسر بنانے میں مصروف ہیں.
جو آلہ ہم تیار کر رہے ہیں وہ بینڈ ایڈ کی طرح کا ہوگا جسے صرف کلائی پر ہی نہیں بلکہ جسم کے کسی بھی حصے پر رکھا جا سکتا ہے. میں نے ایسا ہی ایک آلہ گلے میں پہنا ہوا ہے. ابتدائی طور پر ہم نے اسے فالج کے مریضوں میں خوراک نگلنے کے عمل کا اندازہ لگانے کے لیے تیار کیا تھا.
مگر جب کرونا وائرس کے سبب ہیلتھ کیئر ورکرز میں تشویش بڑھی تو جان اور ان کی ٹیم نے نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اس میں تبدیلی کا فیصلہ کیا.
Perhaps this system could be
اس آلے کو COVID-19 کی علامات جیسے سانس میں دشواری اور کھانسی کو جانچنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے.
تین ہفتوں سے کم عرصے میں ان کی ٹیم نے اس آلے کو تیار کیا اور شکاگو میں دو ہسپتالوں میں لگایا جہاں کرونا وائرس کی علامات کے بارے میں ڈیٹا جمع کرنے کے لیے اسے استعمال کیا گیا. جان کہتے ہیں کہ اس آلے کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے.
ہم اس وقت مختلف کمپنیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جو ان آلات کو اپنے ملازمین کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں تاکہ ان کے عملے کی صحت پر نظر رکھی جا سکے.
اس لیے اگلا چیلنج ان آلات کی بڑے پیمانے پر تیاری ہے.
اسی لیے ہم کچھ نئی کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو ان آلات کو بڑے پیمانے پر لگانے میں مدد دیں گی, کیونکہ احتیاط کی مدد سے ہمارے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے.
ذاتی تحفظ کے لیے سینسر کا سائز چھوٹا کرنے پر کام کرتے ہوئے جزایا کو معلوم ہے کہ وبا کی صورتحال میں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ان کا کام کتنا اہم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے مستقبل میں بہت سے آلات تیار کیے جائیں گے جو کرونا وائرس کے بعد بھی صحت عامہ کے شعبے پر اثر انداز ہوں گے. کین فرباؤ کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی یہ نیوز شو ختم ہوا. بہجت جلانی آپ سے اجازت چاہتی ہے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.